على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله القرآن العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم یہاں پہ مدینہ منورہ میں جو ہے
رمضانی
کی پہلے شب ہے
سنا ہو گیا
ویڈیو چاہو تو ویڈیو بھی اگلا فوٹو بھی جائے گی چالو
ہے آواز سنی ہے
آپ لوگ پلیز اپنے موبائل سے میوٹ کر دیں ورنہ پھر بات کرنا بہت مشکل ہوگا آج یہاں پہ مدینہ منورہ میں جو ہے ربیع الثانی کی پہلی شب ہے آپ تمام حضرات کو حضور غوث پاک کی نسبت سے اور قبلہ پیر و مرشد کی نسبت سے مبارکباد ہو اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے حضرت قبلہ پیر و مرشد والد گرامی محبوب الاولیاء حضرت خواجہ محبوب علیہ شاہ ابو اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی وصال شریف کی بھی آج ایک شب آپ کا وصال ہوا ربیع الثانی کی پہلے شب کو تھوڑا سا ان کا ذکر خیر کر کے اس کے بعد پھر دوبارہ مراقبے کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہدایت کا جو نظام رکھا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو جو ہے اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اب آپ کے بعد کوئی بھی نبی نے نہیں آنا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ہدایت کا ذمہ اس امت کے اولیاء کاملین و علماء کرام کے ذمہ رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اس دین کو قیامت تک اللہ کے نیک بندے جو ہیں اس کو امت تک پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہدایت کا جو نظام ہے وہ تا قیامت جاری و ساری رہے تو اس نظام کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت سے چن لیتا ہے تو جتنے بھی بڑی بڑی بزرگ ہستیاں ہیں یہ انہی چنیدہ لوگوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا اور انہی برگزیدہ ہستیوں میں ہمارے جد امجد سلطان المشائخ حضرت خواجہ قمر الدین شاہ ابو اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے اور آپ ہی کے سلسلے سے فیض یافتہ حضرت قبلہ پیر و مرشد والد گرامی محبوب الاولیاء خواجہ محبوب علیہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ شامل ہیں آپ کا تعلق ہندوستان کی مشہور راجپوت قوم قائم خانی آپ کے والد گرامی کا نام جناب سعد اللہ خان قائم خانی آپ کی ولادت 5 جنوں سے 10 میل دور ایک قصبے نوا میں آپ کی ولادت ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ جبانے ہی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہا کرتے تھے. سب سے پہلے آپ نے انڈیا کی آرمی میں آپ نے ملازمت کی, لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی ہمارے دادا کا وصال ہو گیا, تو اس کے بعد پھر آپ واپس اپنے گھر لوٹ آئے, چونکہ آپ سب سے بڑے تھے بھائیوں میں. اور اس کے بعد پھر آپ نے وہاں کی مقام جے پور کی پولیس میں آپ نے ملازمت کی, اور اس تقوی اور پرہیزگاری سے آپ نے ملازمت کی کہ کبھی کسی کے گھر کا کھانا بھی آپ نہیں کھاتے تھے. اس زمانے میں اونٹ کی سواری ہوا کرتی تھی, تو آپ کے پاس اونٹ ہوتا تھا اور اپنے پاس جو ہے وہ چنے اکثر رکھا کرتے تھے, کنویں سے پانی نکالتے اور چنے کھا کے اپنا گزارا کر لیتے, جہاں کہیں موقع ملتا اپنے ہاتھ سے ہی کھانا بنا کر آپ تناول فرمایا کرتے تھے. کسی کے گھر کا کھانا بھی نہیں کھاتے اس خیال سے کہ نہ معلوم یہ کس قسم کا کھانا ہوگا. تو شروع سے آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا. پھر اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد آپ پاکستان تشریف لے آئے, یہاں پر آپ نے اوکاڑا میں کافی عرصے آپ نے فیکٹری میں ملازمت کی. اس کے بعد پھر ضلع میرپور خاص میں گاؤں ہے, ایک چھوٹا سا شہر ہے بلکہ, جس کا نام جڈو ہے, تو وہاں آپ کا قیام کافی عرصے تک رہا, 1947 لے کے اور 1968 تک جو ہے. 1968 کے بعد پھر آپ جیمس آباد تشریف لے آئے. میری پیدائش بھی جڈو ہی کی ہے, میں نے پرائمری بھی میں نے جڈو سے پاس کی. اس کے بعد 1968 میں جب میں چھٹی کلاس میں تھا اس وقت پھر ہم لوگ جیمس آباد میں آ گئے. تو جہاں کہیں پہ بھی آپ رہے, آپ نے دادا حضرت خواجہ قمر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس سلسلے کے لیے خوب کام کیا. ہر سال ہمارے گھر پہ جو ہے جد حضرت خواجہ قمر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے مبارک نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ میں ہوتا تھا. آندھی آئے طوفان آئے کبھی بھی عرس کا ناغہ نہیں ہوا. مجھے ابھی تک وہ منظر مجھے یاد ہے, میری عمر کو مشکل سے آئی تھنک 7 یا 8 سال ہو گئے. اس دن شدید بارش ہو رہی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے گھر کے آنگن میں دیگیں بک رہی تھی. اس زمانے میں گڑ کے چاول بنا کرتے تھے, زردے کا رواج نہیں تھا اس زمانے میں, 50s 60s کی میں بات کر رہا ہوں. پورے شہر کے لوگ آتے تھے اور شریک ہوتے تھے, محفل میلاد ہوتی, کبھی محفل سماع بھی ہوتی. اسی طرح سے یہ سلسلہ جیمس آباد میں بھی جاری رہا. پھر میں 1973 میں اپنے تعلیم کے غرض سے پھر میں حیدرآباد آ گیا. پھر MBBS کیا. MBBS کرنے کے بعد جو ہے پھر حضرت قبلہ پیرو مرشد بھی حیدرآباد ہی منتقل ہو گئے 1985 میں. جو اگرچہ کہ ظاہری تعلیم آپ کی نہیں تھی, آپ صرف ہندی پڑھے ہوئے تھے, لیکن علم لدنی جو ہے, علم باطن جو ہے, سلطان المشائخ حضرت خواجہ قمر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے توجہ سے ایسا حاصل تھا کہ بڑے بڑے بزرگ بھی آپ کے مرتبے پہ رشک کیا کرتے تھے. آپ کی نماز قضا ہونا تو بہت دور کی بات ہے, کبھی آپ کی تہجد یا اشراق یا اوابین کی نماز بھی کبھی آپ کی قضا نہیں ہوتی, اور پوری رات آپ ذکر بالجہر فرماتے تھے. عشاء کی نماز سے لے کر تہجد تک بلا ناغا برسوں یہ معمول رہا. 40 سال تو میں کم سے کم میں کہہ سکتا ہوں, بلا ناغا بالجہر ذکر بالجہر کرنا عشاء کی نماز سے لے کر تہجد کے وقت تک پورے شہر میں آپ کی آواز گونجتی تھی, خواہ وہ جڈو ہو یا جمس آباد ہو. اللہ اکبر. ہر جمعرات کو ہمارے گھر پہ ذکر کا اور مراقبے کا حلقہ ہوا کرتا تھا. الحمدللہ کافی لوگ آتے اور آ کے شریک ہوتے تھے. الحمدللہ. اللہ اکبر. حضرت سلطان المشائخ حضرت خواجہ قمر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی عقیدت اور محبت کا یہ عالم تھا آپ اپنی بیعت کا واقعہ اکثر سنایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے جس زمانے میں پولیس میں ملازمت کرتا تھا انڈیا میں, وہاں پہ کوئی ایک جگہ ہے نیم کا تھانہ, وہاں پہ آپ کی پوسٹنگ تھی. وہاں پہ کوئی جنگل میں کوئی ایک بزرگ کوئی وہاں پہ رہتے تھے, ان کا نام بھی جو ہے محبوب علی تھا اتفاق کی بات. تو آپ ان کے پاس کبھی کبھار جایا کرتے. تو ایک دن ان بزرگ نے سختی سے منع کیا کہ میرے پاس کیوں آتے ہو, پیچھے دیکھو. پیچھے مڑ کے دیکھا تو دادا سے خواجہ قمر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف دکھائی. تو اسی وقت ہی آپ اونٹ پہ سوار ہوئے اور سیدھے درگاہ شریف پہنچے. جب درگاہ شریف پہنچے تو دادا پیر حضرت خواجہ فتح محمد شاہ ابو اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایڈوانس میں درگاہ شریف کے گیٹ پہ کھڑے ہوئے انتظار. آپ تو آ گیا نا, اور آپ نے پھر ان کے حق پر بیعت کی. اور پھر جب خواجہ فتح محمد شاہ ابو اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان 1960 کے وقت میں جب تشریف لائے ایک ہی مرتبہ آئے پاکستان, تو پھر آپ نے اپنی خلافت سے آپ کو نوازا. پوری سلسلہ الحمدللہ آج بھی وہ جاری ساری ہے, اور ان کا فیضان جو ہے انشاءاللہ طاق احمد جاری و ساری رہے گا. بے شمار آپ کی کرامتیں ہیں, بے شمار آپ کے واقعات ہیں جو کہ اس وقت اس مختصر سی محفل میں نہیں بتائے جا سکتے. بس ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے فقیر کی اپنے ایسے جس کی نسبت فخر ہے. قیامت کے دن انشاءاللہ انہی کے ساتھ میں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے. تو پچھلی مرتبہ بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی مراقبے کے اوپر ہی جو ہے, تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے مراقبے کی پریکٹس کرنا شروع کر دی ہوگی. ابھی ہم پھر دوبارہ اسی کی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا یہ جو عمل جو ہے وہ پکا ہو جائے, اس میں کبھی بھی اس میں کوئی سستی اور غفلت نہ ہو. اس لیے کہ مراقبہ وہ عمل ہے کہ جس سے مرید کا جو ہے بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص ایک تعلق قائم ہوتا ہے. روحانی جو تعلق ہے, اللہ تعالیٰ کی قربت کا جو تعلق ہے, وہ اسی مراقبے کے ذریعے سے سب سے زیادہ قائم ہوتا ہے. تو ہم پھر دوبارہ ہم اسی کی پریکٹس کریں گے, اور تمام حضرات جو ہے دھیان سے سنیں, تمام حضرات جو ہے اتحیات کی شکل میں یا پھر دوزانوں ہو کر آلتی پالتی مار کر بیٹھیں. اپنے کا سیدھا کر لیں, کریں اور گردن کو ہلکا سا جھکا لیں. اور ادھر ادھر کے خیالات سے اپنے ذہن کو ایک مرکز پر جمع کریں. اگر آپ کا دھیان ایک مرکز پر جمع نہ ہو رہا ہو, دو تین بار لمبے لمبے سانس لے کر منہ کے ذریعے باہر نکال دیں. اس طرح سے جب آپ منہ کے ذریعے لمبے لمبے سانس لے کے باہر نکالیں گے تو آپ کا خیال انشاءاللہ جم جائے گا, ادھر ادھر سے آپ کا دھیان ہٹ جائے گا. پھر بھی اگر آپ کا دھیان نہیں ہٹتا ہے تو اپنی زبان کو تالو کے ساتھ چپکا لیں. اب آنکھیں بند کیے ہوئے یہ تصور کریں کہ میرے پیر و مرشد انتہائی نورانیت کے ساتھ میرے سامنے تشریف فرمائیں, انتہائی نورانیت کے ساتھ میرے سامنے تشریف فرمائیں. کوشش کریں, اگر کسی کا دھیان نہیں بھی جمتا تو کوئی بات نہیں, آہستہ آہستہ جب آپ یہ جب پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ پھر خود بخود ہی یہ دھیان جمنا شروع ہو جائے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے دن سے میں نے بتایا تھا, اس تصور اور مراقبے میں اس بات کی شرط ہے آپ فرائض کی پابندی کرتے ہوں, فرائض کی کما کو پابندی کرتے ہوں, اور آپ کو اپنے پیر و مرشد سے ٹوٹ کر محبت ہو. جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا جلدی ہی آپ کا خیال آپ کا تصور جمے گا. وہ تصور کیوں کرتے ہیں ہم اپنے پیر و مرشد کا, کسی اور کا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے تصور کرتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ باطن کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام انوار و تجلیات ہیں, وہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتے ہیں, پھر وہاں سے حسب استطاعت جو ہے وہ پوری مخلوق میں تقسیم ہوتے ہیں اور آپ کے پیر و مرشد کے قلب پر آتے ہیں اور وہاں سے پھر مرید کے قلب میں منتقل ہوتے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے, اسی لیے بیعت کی جاتی ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص کے ساتھ ہم جڑ جائیں. ایک اللہ کی رحمت عام ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے, ایک رحمت خاص ہے جو اس کے مومن بندوں کے لیے ہے. جو اللہ تعالیٰ کے خاص رحمت میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ پھر وہ اس طرح سے کسی بھی بزرگ سے بیعت ہو کر اللہ تعالیٰ کی اس رحمت خاص کے طلبگار ہوتے ہیں. جب تک کہ آپ کسی بزرگ سے بیعت نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی یہ باطنی انوار و تجلیات آپ تک منتقل نہیں ہو سکتے. تو تصور کریں کہ میرے پیر و مرشد انتہائی نورانیت کے ساتھ میرے سامنے تشریف فرما ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ باوجود کوشش کے کہ کسی مرید کو اپنے پیر و مرشد سے انتہا درجے کی محبت بھی ہوتی ہے اور وہ فرائض کی بھی پابندی کرتا ہے, نماز کی, روزہ کی.